مکتب تشیع کے عقائد سے متعلق رائج شبہات اور مکتب تشیع میں موجود رائج ثقافتی انحرافات کے مستند جوابات۔ کیا تقلید صرف امام معصوم کی جا سکتی ہے، اور کیا غیر معصوم کی تقلید حرام ہے؟ آیا شریعت محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں یہ نظریہ درست ہے؟
دیکھیے، احکام شرع پانچ حکم ہے، ان پانچ کے درمیان مثلا واجب ہونا، حرام ہونا، مستحب ہونا، مکروہ ہونا اور مباح ہونا، یہ پانچ حکم شرعی ہے۔ اب واجب، اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ واجب ہے، اس کو چاہیے دلیل لائے، وجوب پر دلیل لائے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، تو حرام ہونے پر دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مستحب ہے یا مکروہ ہے، تو مستحب یا مکروہ ہونے پر دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مباح ہے، تو ہمارے پاس ادلہ ہے قرآن اور سنت دونوں میں، کہ پیغمبر نے فرمایا کل شیئن حلال، ہر شیء حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا علم آپ کو نہیں ہوتا۔ کل شیئن حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، یا ہر شیء پاک ہے یہاں تک جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا اس کی نجاست کا۔ ہر شیء آزاد ہے، یعنی آپ کر سکتے ہیں، جب تک منع نہیں آیا۔ تو یہ ادلہ ہے جس کو ہم قانون اباحہ، قاعدہ براءت، اصالۃ براءت اس کا نام دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، کسی قسم کے دلیل نہ ہو، تو وہ شریعت میں حلال ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک پیغمبر بیچ کر ان کو احکام دین سے آگاہ نہیں کرتے۔ ان آیت کا مطلب یہ کہ جب تک علم نہیں دیتے، نہیں بتاتے، تب تک سزا نہیں دیتے۔ پس شریعت میں اگر کسی چیز کے بارے میں حکم نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ عقلی دلیل بھی یہی قبح عقاب بلا بیان علم اصول کے ایک اہم باب ہے، کہ اگر آپ کو نہیں بتایا گیا اس کے باوجود سزا دے، تو یہ قبیح عمل ہے، خدا قبیح عمل نہیں کرتا ہے۔ اسی بنا پر یعنی جو کہتے حرام کہنے والے ہیں، ان کو چاہیے دلیل لائے کہ حرام کہنے کی دلیل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے کیا ہے، وہ مشہور مقبولہ ہے، مقبولہ ابی خدیجہ ہے غالباً، مشہور ہے بہرحال فرائد الاصول وغیرہ میں یہ موجود ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا صَائِنًا لِلنَّفْسِ، فُقَهَا میں سے جس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، گناہوں سے بچایا ہے، مُخَالِفًا لِهَوَا، خواہشات نفس کے مخالف ہے، مُطِعًا لمولا یا مطیعا لامر مولا، خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا ہے، فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ اس کے بعد تقلید کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یعنی آدم سے قیامت تک یہ سلسلہ باقی ہے، سارے عقلاء عالم اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے، عقلاء کا کام بھی یہی رہا ہے، عقل بھی کہتی ہے تقلید کرو۔ کیوں؟ فرض کیجئے ایک آدمی دل کے ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو ایک دوسرا ڈاکٹر ہے جو آنکھوں کے ماہر ہے، اگر اس کے دل کو تکلیف ہو جائے تو کئی لاکھ پیسوں کے ساتھ اپنے دل کو اس ڈاکٹر کے حوالہ کرتا ہے آپریشن کرنے کے لیے جو دل کے ماہر ہے، یعنی تقلید کرتا ہے۔ وہ آپریشن والے سے نہیں پوچھتا آپ یہ کام کیوں کرتے، یہ کیوں کرتے، یہ کیوں کرتے ہیں، میں خود کروں گا، نہیں۔ یعنی جو دل کا ماہر ہے، دوسرے لوگ دل کے مسئلے میں اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہی دل کے ڈاکٹر اگر وہ آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، تو آنکھوں والے اسپیشلسٹ کے پاس آئے گا اور اس سے نہیں پوچھے گا آپ کیوں کر رہے ہیں، دلائل کیا ہے آپ کے، وہ چونکہ آنکھوں کا ماہر ہے، پیسہ اور اپنی آنکھ دونوں اس کے اختیار میں دے دیتا ہے تاکہ اس کا آپریشن کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ مثلا بلڈنگ میں ہم انجینئر کی تقلید کرتے ہیں، عسکری مسائل میں فوجی ماہرین کی تقلید کرتے ہیں، ہر میدان میں اس دنیا میں آپ دیکھیں اس میدان کے ماہرین کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی آدمی اگر ماہر ہو ایک لائن میں، دو لائن میں، تین لائن میں ہو سکتا ہے ماہر ہو جائے، اس کو تقلید کی ضرورت نہ پڑے، لیکن سینکڑوں لائن ہے ان میں کام کرنے کے لیے اس لائن کے ماہرین کی تقلید کرتے ہیں۔ دین بھی اسی طرح سے ہے، دین کے اتنے 14 صدیاں گزر گئی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث، آیات، اور پھر جعلی احادیث، جعلی راوی، مکر فریب، یہ سارے اسی لیے ایسے ماہرین کی ضرورت ہے کہ علم رجال میں بھی ماہر ہو، علم حدیث میں ماہر ہو، علم اصول میں ماہر ہو، علم فقہ میں ماہر ہو، علم لغت میں ماہر ہو، علم درایت میں ماہر ہو، خلاصہ مختلف علوم میں ماہر ہو، پھر وہ سمجھ سکتا ہے یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں، یہ راوی معتبر ہے یا نہیں ہے۔ امام نے جب بیان فرمایا ہے 14 صدیاں گزر گئی، اس کی زبان میں کافی تبدیلی آتی ہے اب تک 14 صدیوں میں، اس وقت جس وقت امام نے بیان فرمایا اس وقت اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا تھا، احادیث میں ٹکراؤ بھی پیدا ہوتی ہے، ٹکراؤ کے وقت کس حدیث کو دوسرے حدیث پر مقدم کریں، تو ظاہر ہے یہ دوسرے علوم کی طرح علم اسلام میں بھی کیا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یا آپ خود اسپیشلسٹ بن جائے، مجتہد عالم بن جائے، یا مجتہد عالم کی تقلید کریں، مجتہد عالم وہی اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسلام شناسی میں، تو یہ دوسرے علوم کی طرح آپ خود بن جائے، ٹھیک ہے، تقلید کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا آپ دوسرے اسپیشلسٹ کی تقلید کرے، جس کو ہم شرعی زبان میں مجتہد کہتے ہیں، مرجع تقلید کہتے ہیں، تو یہ عقل کے بھی حکم ہے، روایت بھی ہے، اور یعنی ایسا کرنا واجب ہے، عقل بھی کہتی ہے ہر جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، ہر جاہل ہر فن میں اس فن کے عالم کی طرف رجوع کرے، عقلاء کی بھی یہ طریقہ کار ہے، حدیث جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس قسم کے متعدد احادیث ہے اس میں بھی یہی فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے، عقل کے بھی حکم ہے، تو جو منع کرتے ان کو چاہیے دلیل لائے کیوں آپ منع کرتے ہیں تقلید کی۔ ائمہ نے وہ عام مسلمانوں میں جو اجتہاد ہے، تقلید کے بعد اجتہاد کی ہی مذمت کی ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کی اجتہاد نفس پیغمبر کے مقابل میں ہوا ہے، کہتے ہم اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، قیاس پر عمل کرتے ہیں، اس کی مذمت کی ہے، عام مسلمانوں میں جو اجتہاد ہے اس کی مذمت کرتے، کیونکہ وہ اہل بیت کے مقابل میں دکان کھولی گئی تھی اور اس میں قیاس پر عمل کرتے تھے، اپنی نظریات پر عمل کرتے تھے، اور سنت پیغمبر کے مقابل میں بھی خود نظریہ دیتے تھے، اسی لیے ہماری روایت میں بعض اوقات مذمت ہے، اور صاف واضح قرائن موجود ہے، الفاظ موجود ہے کہ ائمہ نے اس اجتہاد کی مذمت کی جو ان مذاہب میں ہے مکتب اہل بیت کے مقابل میں، لیکن شیعہ اجتہاد کیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات سمجھنے کے لیے اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد اہل بیت کے فرمان کے مقابل میں نہیں، اب اہل بیت کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے، اسی لیے مثلا لوگ کہتے ہیں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ائمہ کی تقلید آپ کیسے کریں گے، آپ کے سمجھ میں آنا پڑے گا یہ حدیث امام کی ہے، امام نے کسی مصلحت یا تقیہ کے مقام پر نہیں فرمایا ہے، بلکہ حکم اللہ واقعی بیان کرنے کے مقام پر فرمایا، دو تیسرے اس کے معنی 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس کے معنی کیا ہے، تین اور اس کے مقابل میں ضد میں کچھ احادیث ہو سکتی ہے، ان کو سمجھنا معتبر اور غیر معتبر، ہزاروں کی تعداد میں راوی ہے، اور یہ سمجھنا کیا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے ظاہر ہے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔